ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں. آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی محمد کفی رضا عطاری صاحب شامل ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ خیر.
کیسے مزاج کے؟
الحمدللہ علی کل حال.
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ابتدائی ویڈیوز سوالات موجود ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی اگر کوئی آیت چھوٹ گئی ہو تو اس کے بعد اس کا کیا حکم ہے؟
سورہ فاتحہ کی کوئی ایک بھی آیت اگر چھوٹ جائے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرضوں کی پہلی دو رکعت کے اندر اور سنن و نوافل کی تمام رکعت کے اندر سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کی ہر آیت جو ہے واجب ہے. تو اگر کسی شخص سے کوئی ایک آیت بھی جو ہے وہ بھول کر چھوٹ گئی، تو اگر تو ابھی سورہ فاتحہ پڑھ ہی رہا ہے اسی کے اندر اس نے اس کو جو ہے وہ درست کر لیا، پیچھے سے جو ہے وہ پڑھ کے اس کو اس آیت کو جو ہے وہ پڑھ لیا، تو حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ مکمل کر کے آگے جو ہے وہ سورت اس نے پڑھ لی یا جو ہے وہ آگے رکوع میں جو ہے وہ چلا گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر اس پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہوگا. تو نماز کے آخر میں اگر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز جو ہے وہ اس کی بلا کراہت ہو جائے گی، جو واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے جو کراہت پیدا ہوئی تھی وہ سجدہ سہو سے زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اگر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو پھر بہرحال اس کو اس نماز کو دہرانا ہوگا، دوبارہ پڑھنا ہوگا.
اچھا، یہ جو آگے سورت کوئی ملا رہا ہے اس کی کوئی آیت چھوٹ جاتی ہے تو کیا کہیں گے؟
جی، سورت اگر جو ملا رہا ہے تو سورت میں تو اگر کوئی آیت چھوٹ بھی گئی تو اگر جو سورت کا واجب ہے، سورت کا واجب کیا ہے؟ چھوٹی تین آیتوں کی مقدار میں تلاوت قرآن کریم کر لینا. تو جب اس نے وہ کر لیا تو اب اس کے بعد اگر بیچ کی کوئی آیت چھوٹ گئی، متشابہ لگ گیا یا ویسے کوئی آیت جو ہے وہ بھول گیا، تو ایسی صورت کے اندر اس کو لیے جو ہے وہ اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، کہ واجب جو صورت کا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ادا ہو گیا، کہ وہ چھوٹی تین آیتوں کے مقدار میں اس نے پڑھ لیا. اب وہ چاہے اس چھوڑنے والی آیت سے پہلے پڑھ لیا یا اس آیت کے چھوڑنے کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک دو آیتیں جو ہے وہ اور پڑھ لیں، تو اس کا واجب ادا ہو گیا، تو اب سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اور اب رکوع میں جانے کے بعد یاد آنے پر اس کو پلٹنے کی بھی اجازت نہیں.
صحیح، یعنی یہ فاتحہ کی ہر ہر آیت واجب ہے،
ہر آیت جو ہے وہ واجب،
فاتحہ کے بعد ہر ہر سورت کی ہر ہر آیت یوں
ہر ہر آیت جو ہے وہ واجب نہیں. وہاں مطلقاً جو ہے وہ تین چھوٹی آیتوں کی مقدار پڑھنا واجب ہے، وہ اگر کسی نے الگ الگ جگہ سے بھی قرآن کی جو ہے وہ پڑھ لی تو بھی جو ہے وہ اس کا واجب جو ہے وہ ادا ہو جائے،
اگرچہ یکجا پڑھنی،
اگرچہ جو ہے وہ ایک ہی صورت یا ایک مقام سے جو ہے وہ پڑھنی چاہیے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو فقہ کرام مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ صورت اگر پڑھنا ہی بھول گئے فاتحہ کے بعد اور رکوع میں چلے گئے تو اس پر واجب ہے کہ واپسی آ جائے اور وہ اپنی یہ قرات کرے اور پھر رکوع کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے.
وہ ہے کہ وہ پوری صورت ہی چھوڑ دی، یعنی کوئی اس نے پڑھی نہیں سورہ فاتحہ، پڑھتے ڈائریکٹ
نہ تین آیتیں پڑھی نہ کوئی ایک بڑی آیت، کچھ بھی نہیں پڑھا
اور بس وہ سورت فاتحہ پڑھتے ہی جو ہے وہ ڈائریکٹ چلا گیا. تو اب چونکہ جو ہے وہ مکمل واجب ہی جو ہے وہ باقی ہے، تو لہٰذا اب جو ہے وہ پلٹ کے جو ہے وہ آئے گا اور جو ہے وہ اب اسے مکمل ادا کرے.
جی، تو کہاں کتنا پڑھنا واجب ہے تو اس اعتبار سے ناظرین کرام یہ مسائل جو احکامات آپ نے سنے ہیں, اور صورتیں عموماً یاد رکھنی چاہیے. ہمارے یہاں جیسی سورہ فاتحہ ختم ہوتی تو کل شریف پڑھتے ہیں ساری, یا اکثریت کہنے کل ہو اللہ احد اللہ الصمد. اچھا, ایسے لوگوں کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کفیل صاحب کہ ہمیں رکعتیں بھول جاتی ہیں, ہمیں یہ یاد نہیں رہتا ہے, بالخصوص سنتیں پڑھ رہے ہیں دیگر. امام کے پیچھے ویسے ایک یہ تو فائدہ ہے کہ لوگوں کو سوچنا نہیں پڑتا, اگرچہ وہاں بھی انہیں یہ سوچنا چاہیے, اس تفکر میں ہی رہنا چاہیے کہ نماز میں ہیں اور کون سی رکعت چل رہی ہے.
جی,
لیکن ایک روٹین دیکھیں تو کبھی امام سے اگر غلطی ہو تو کوئی ایک لقمہ دے رہا ہے, یا کبھی ایسا ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں دیتا, پوری خاموش ہوتے اور نماز اسی طرح ہو جاتی ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے یہ غلطی رہے گی, یہ مسٹیک ہوگی, اور پھر اس کا ازالہ کیا جاتا ہے, یعنی نماز دوبارہ پڑھی جب جو بھی غلطی تھی اس کے مطابق. تو امام کے ساتھ تو چلو یہ فائدہ ہے, تو کچھ صورتیں زیادہ یاد ہونی چاہیے تاکہ عام اپنی نماز کے اندر بھی ان چیزوں پہ ہمیں.
جی بالکل, جو ہے وہ صورتیں جو ہے وہ زیادہ یاد ہونی چاہیے, اور امام کے پیچھے بھی بہرحال جو ہے وہ توجہ تو ہونی چاہیے. نماز میں جو نماز کی روح ہے یا عبادت کی, کسی بھی عبادت کی روح ہے, وہ اصل خشوع خضوع ہے. تو انسان چاہے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے, چاہے انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہا ہے, تو اسے چاہیے کہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے. اور خشوع خضوع کے اندر یہی ہوگا کہ دنیا جہان سے وہ اپنا جو ہے وہ تعلق توڑ کر اس وقت جو ہے وہ اپنا تعلق رب العالمین سے جو ہے وہ جوڑ لیتا ہے, اور ساری فکروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ فکر آخرت, اور جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو یہ تصور ہے, اس کو جو ہے وہ اپنے دل میں جو ہے وہ جما کر وہ عبادت یا نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے. تو اس کا اہتمام امام کے پیچھے بھی ہونا چاہیے, اور جو ہے وہ اپنی نماز کے اندر بھی. اور یہ جو مختلف آیتیں یا مختلف صورتیں پڑھنا ہے, اس کا تعلق بھی اسی سے ہے کہ بسا اوقات جب ایک ہی چیز آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ پھر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے, اور آپ بس ایک روٹین کے طور پر پڑھتے ہیں تو آپ بس اوقات بھول بھی جاتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے یا کیا جو ہے وہ نہیں پڑھا. تو جب آپ الگ الگ جو ہے وہ آیتیں پڑھتے ہیں تو ان آیتوں کو پڑھنے کا جو لطف آپ کو ملتا ہے وہ ایک الگ جو ہے وہ ملتا ہے, اور دوسرا آپ کی توجہ جو ہے وہ برقرار جو ہے وہ رہتی ہے. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم آخری 10 صورتیں تو یاد ہی کرے قرآن کریم کی, تاکہ نماز کے اندر جو ہے وہ پڑھ سکے, اور جس کے لیے ممکن ہو وہ اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ یاد کرے. کئی افراد کو یاد بھی ہوتی ہیں لیکن وہ پڑھتے وہی روٹین والی جو ہے وہ اپنی, تو اس میں ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مختلف صورتوں کو جو ہے وہ پڑھیں. اور پھر کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو امام تو جو ہے وہ مختصر تلاوت جو ہے وہ کرتا ہے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بوڑھے بھی ہوتے ہیں, تو ان کے پیچھے امام. لیکن انفرادی طور پر پڑھنے والا تو طویل جو ہے وہ قرات کر سکتا ہے جبکہ وہ جو ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے, اس کو کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہے. تو یوں اس کو چاہیے کہ پھر وہ اپنی نماز کے اندر طویل قرات جو ہے وہ کرے, تاکہ قرآن کریم کے تلاوت سے بھی جو ہے وہ سکون حاصل کرے, قرآن کریم کے جو ہے وہ برکات بھی جو ہے وہ حاصل کرے, اور نماز میں ایک خشوع اور خضوع جو ہے وہ ہو, اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا کرے گا. تو جب بندہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے کہ مکمل طور پر نماز میں اپنی توجہ رکھتا ہے, تو پھر رکعتیں بھولنا جو ہے نا وہ اتنا جو ہے وہ نارمل نہیں ہوتا. عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ نہیں رکھتے. بعض تو وہ ہیں کہ جو امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, بھولنے کے مرض میں مبتلا ہیں, اس لیے وہ بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو عام طور پہ صورتحال عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ان کو باقی ساری چیزیں یاد ہیں, کاروبار کے سارے چیزیں جو ہے وہ پانی یاد ہے, نماز میں بھول جاتے ہیں
اور آرام سے دھڑلے سے بولیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں چار پڑھی تین پڑھی اور ہم پڑھ ہی نہیں پاتے, یعنی یہ بھی عذر ہوتا ہے. اچھا, کئی خواتین بھی اسی طرح کے سوالات دارالتہ سنت میں ای میل کے ذریعے, واٹس اپ یا ویسے ٹیلی فون کے ذریعے پوچھتی ہیں, تو وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پڑھ ہی نہیں پاتی, یعنی اتنی پریشانی وہ لائق ہو جاتی ہے کہ چار رکعتیں پوری نہیں ہو رہی.
جی,
اس کی بیسک وجہ یہی ہے
کہ توجہ جہاں لے کے چار رکعت میکسیمم 4 منٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہوں گے عام طور پر جو لوگ نماز پڑھتے ہیں, تو آپ 4 منٹ اگر آپ اپنی توجہ یکسوئی جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر نہیں رکھ پا رہے, آپ خود یہ سوچیں کہ آپ بھول کیوں رہے. بھولنے کی وجہ یہی ہوگی نا کہ آپ کسی دوسرے خیال کی طرف جو ہے وہ چلے گئے ہوں گے, تو وہ خیال کیوں آ رہا ہے. اسی لیے کہا کہ نماز پڑھنے سے پہلے وہ چیزیں جو آپ کو نماز میں اپنی توجہ دوسری طرف لے جائیں گی, ان چیزوں سے آپ فارغ ہو جائیں. بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے تو آپ پہلے جو ہے وہ کھانا کھا لیں, پھر نماز جو ہے وہ ادا کریں جبکہ نماز کے وقت میں گنجائش موجود ہو. کوئی اور چیز ہے جو ایسی چیز ہے جو خشوع خضوع میں خلل کا باعث بن رہی ہے, آپ اسے ہٹا لیں. جیسے خواتین کا ہے تو اب جو ہے وہ چولہے پہ جناب دودھ رکھ کر نماز پڑھنی ہے یا سالن رکھ کے نماز پڑھنی ہے, تو اب نماز میں جو ہے وہ توجہ اسی طرف لگی ہوئی, یا بچہ جو ہے وہ ہے تو اس کو بیڈ پہ بٹھا دیا, اب یہی ڈر ہے کہ وہ گر نہ جائے, یہ نہ ہو جائے. تو یوں ان چیزوں سے آپ پہلے فراغت حاصل کر لیں, پھر تسلی اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ آپ نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ خشوع خضوع بھی حاصل ہوگا. اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر احکام میں بیان کی گئی کہ مساجد کے اندر جانب قبلہ, قبلے والی جو دیوار ہے اس کے اوپر نقش و نگار سے منع کیا گیا کہ بھائی اس میں نقش و نگار کے اندر نمازی کھو جائے گا تو وہ اپنی نماز میں اس کی توجہ جو ہے وہ نہیں رہے گی. شیشے کے سامنے نماز پڑھنے اسی لیے منع کیا کہ بندہ اس کے اندر اپنی جو ہے وہ تصویر جب دیکھے گا تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا خشوع خضوع باقی نہیں رہے گا, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں. تو یوں اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے فارغ کریں, پھر اس کے بعد تسلی کے ساتھ وقت کے اندر, ہاں مگر یہ نہیں کہ دیگر چیزوں سے فارغ کرتے کرتے آپ نماز کو مکرو وقت میں لے جائیں یا جناب جو ہے وہ قضا کر بیٹھیں. آپ ان چیزوں کو کریں لیکن نماز کا جو ہے اس کو بہرحال وقت کے اعتبار سے آپ جو ہے وہ وقت کے اندر اور مکرو وقت شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنی نماز ادا کریں, تو اس بات کا اہتمام کریں گے, توجہ جو ہے وہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نماز میں خشوع و خضوع بھی حاصل ہوگا اور نماز کے اذکار اور دیگر چیزیں بھولیں گے بھی نہیں.
جی بڑھتے ہیں مزید آپ کے سوال.
میرا نام فنویر حسین ہے, میں ملتان کا رہنے والا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کی ایک نماز رہ جائے تو وہ اگلی نماز پہلے پڑھے یا پیچھے والی کو دوہرائے؟
جی مزید سوال.
یہ کہنا تھا کہ جو نماز ظہر ہے وہ سفر میں
کیسے
پڑھی جاتی ہے؟
جی اگر ایک نماز کسی کی رہ جائے تو پہلے کون سی پڑھے؟
جی دیکھیں نماز جو پڑھنے والے افراد ہیں, ایک وہ ہیں جو پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں, اور بعض وہ افراد ہیں جو ان کی نمازیں جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ قضا جو ہے وہ ہو جاتی ہیں. جو لوگ پابندی سے جو ہے وہ نماز ادا کرتے ہیں تو وہ صاحب ترتیب جو ہے وہ کہلاتے ہیں کہ جن کے ذمے کوئی نماز قضا نہ ہو یا پانچ نمازوں تک جو ہے وہ قضا ہو یا اس سے کم ہو, اس سے زیادہ جو ہے وہ نماز قضا نہ ہو تو وہ صاحب ترتیب شخص کی اگر کوئی ایک بھی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اگر وقتی نماز میں یعنی مثلا فجر چھوٹ گئی اور وہ ظہر پڑھنے کھڑا ہو رہا ہے تو اگر ظہر کے وقت میں گنجائش موجود ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے وہ اپنی فجر ادا کرے پھر ظہر ادا کرے. وقت میں گنجائش ہوتے ہوئے اور یہ بات اسے یاد ہوتے ہوئے کہ میری فجر قضا ہے, وہ اگر ظہر ادا کر لیتا ہے تو وہ ظہر اس کی ادائیگی اس کی درست نہیں ہوگی, بلکہ اس کو حکم یہ ہوگا کہ فجر پڑھے پھر دوبارہ ظہر جو ہے وہ ادا کرے. اور اگر وقت میں گنجائش ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہے کہ اگر میں فجر پڑھوں گا تو ظہر بھی قضا ہو جائے گی, تو اب ایسی صورت میں اسے رخصت ہے کہ یہ جو ہے وہ ظہر ادا کر سکتا ہے. یہ تو ہے صاحب ترتیب شخص. اور وہ شخص جو صاحب ترتیب نہیں ہے, جس کی بہت ساری نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں, پانچ سے زائد جو ہے وہ نمازیں جو ہے وہ قضا ہیں, تو اب اس کے لیے یہ بات اس بات کی رخصت ہے کہ وہ اپنی پہلے وقتی نماز ادا کر سکتا ہے, اس کے بعد اپنی پچھلی نماز جو ہے وہ قضا والی ادا کر لے. لیکن اس کے اندر یہ رخصت ہے, عام طور پہ اس رخصت کو لوگ یوں استعمال کر لیتے ہیں کہ پھر اس کو الگ کھاتے میں ڈالتے چلے جاتے ہیں, اس کو پڑھتے ہی نہیں. یعنی جو قضائے عمری کسی شخص کے اوپر ہیں کہ بھئی بہت پرانے سالوں کی نمازیں قضائیں, تو چلیں وہ اپنی جگہ پر قضائیں ہیں, ان کی ادائیگی کی بھی آپ صورت بنائیں, لیکن کم از کم آج سے تو آپ یہ نیت کریں کہ آج سے اگر کوئی بھی نماز میری قضا ہوگی تو اس کو پرانے کھاتے میں نہیں ڈالوں گا, اس کو کم از کم فوراً جو ہے وہ ادا کروں گا, بھلے وقتی نماز سے پہلے ادا کر لوں یا بعد میں ادا کر لوں, لیکن اسے جلدی جو ہے وہ کروں گا. ورنہ شیطان یہ سستی دلاتا ہے کہ چلو 50 تو پہلے پڑی ہوئی ہیں, اس کو ایک اور وہاں ڈال دو 51 ہو جائیں گی. وہ یہ 50-51 ہوتے ہوتے وہ آگے جا کے 1500 نمازیں جو ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہیں کہ وہ قضا میں آپ کے ذمے ہو جاتی ہیں. تو اولاً تو اس کی ادائیگی بھی آپ پر جو ہے وہ لازم ہے, اور جتنا جو ہے وہ آپ کو ضروریات زندگی سے متعلقہ جو امور ہیں اس کے علاوہ جتنا وقت ملتا ہے اس کے اندر اس کی ادائیگی جلد از جلد کرنا واجب ہے. پڑھنا نماز فرض ہے لیکن اس کی ادائیگی میں جلدی کرنا یہ بہرحال جو ہے وہ شخص کے اوپر جو ہے وہ واجب ہے. تو اس کا اہتمام اپنی جگہ کریں, لیکن کم از کم اس بات کی کوشش کریں کہ اگر اس دوران کوئی بھی نماز قضا ہو تو اس کی ادائیگی کو مؤخر نہ کریں, اس کو جو ہے وہ لیٹ نہ کریں, اس کو جلد از جلد ادا کر لیں. اگرچہ جو غیر صاحب ترتیب ہے اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ وہ وقتی نماز پہلے ادا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور سوال تھا کہ سفر میں ظہر کی نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اور آیت کے بارے میں بھی ایک سوال آیا ہوا ہے کہ آیت اگر کوئی ایک چھوٹے تو اگلی آیت پڑھ لی بیچ والی چھوٹ جائے, اسے معنی ہی بدل جائے تو پھر کیا فرق پڑے گا, یعنی سورت کی کوئی آیت ہے؟
جی
جس چھوٹی
ظہر کی نماز سفر کے اندر, تو اگر سفر شرعی ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں یا آپ پہنچ چکے ہیں کہیں پر اور وہاں وہ آپ کا وطن اصلی نہیں ہے اور وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے, تو آپ ظہر, عصر اور عشاء ان تین نمازوں کے 4 فرضوں کی جگہ پر 2 فرض ادا کرتے ہیں, اسے قصر کرنا جو ہے وہ کہتے ہیں, تو سفر کے اندر قصر کرنا واجب ہے, تو لہٰذا آپ ظہر کی 2 رکعت ادا کریں گے. اور اگر سفر جو ہے وہ شرعی نہیں ہے, کم مسافت والا سفر ہے, تو پھر بہرحال جس طرح آپ اپنے گھر میں پوری نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ ظہر کی نماز یا بقیہ نمازیں بھی جو ہے وہ ادا کریں گے. دوسرا سوال آپ کا کہ آیت جو ہے وہ چھوٹ گئی, تو اگر تو آیت پر آپ نے مکمل وقف کر دیا, پہلی آیت مکمل ہو گئی جیسے الحمدللہ رب العالمین, اب اس کے بعد کسی نے الرحمن الرحیم چھوڑ دیا, آگے بڑا مالک یوم الدین, تو اگرچہ اس کے پورا ملائیں تو جو ہے وہ معنی جو ہے وہ, یعنی اس آیت میں تو ایسا نہیں ہو رہا, لیکن کسی اور مقام پر قرآن کریم کے ایسا ہو رہا ہو کہ بھی معنی تبدیل ہو رہے ہوں, لیکن
یہ سورہ ناس کی جیسے آیت انہوں نے بیتی, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس,
جی
یہاں تک پڑھا اور آگے من شر الوسواس الخناس یہ چھوڑا,
اللذی تو اگر وقف کر دیا انہوں نے تو پھر ایسی صورت میں اس کے بعد والی اگر جو ہے وہ آیت پڑھی تو اب اس کے اوپر معنی تبدیلی کا حکم نہیں ہوگا اور نماز جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ایک یہ ہے کہ انہوں نے وقف نہیں کیا, بیچ کی کوئی جو ہے وہ آیت چھوڑ دی, تو اب اگر وہاں معنی تبدیل ہو رہا ہوگا تو پھر جو ہے وہ نماز کے فساد کا جو ہے وہ حکم ہوتا ہے کہ
جہاں وقف بھی نہ ہو اور ملا کے
بھی نہ ہو اور ملا کر پڑھنے کے اندر معنی کا فساد بھی بن رہا ہو تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے, جبکہ انہوں نے اسی رکعت کے اندر اسے درست نہ کر لیا, اگر اسی رکعت میں درست کر لیا تو ٹھیک ہے, اگر اس رکعت میں درست نہیں کیا تو پھر جو ہے وہ نماز فاسد ہو جائے.
جی کچھ ایس ایم ایس ہیں ان کے بھی شامل کریں گے. سوال ہے کہ عقیقے میں لڑکا لڑکی کتنے کتنے حصوں کا انتخاب کیا جائے, کتنے حصے رکھے جائیں عقیقے میں؟
جی لڑکے کے لیے 2 حصے, لڑکی کے لیے 1 حصہ, اور لڑکے کے لیے بکرے اور لڑکی کے لیے بکری, یہ مستحب ہے, لیکن اگر جو ہے وہ لڑکے کے لیے بھی کسی کی استطاعت نہیں اور وہ 1 حصہ جو ہے وہ کرتا ہے یا بکری کرتا ہے یا بڑے جانور میں 1 حصہ جو ہے وہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے, اس صورت میں بھی عقیقہ ہو جائے.
تو سوال ہے کیا بیٹی کے جو ساس اور سسر ہیں تو ان سے اس لڑکی کی والدین کا آپس میں پردے کے احکامات کیا ہوں گے؟
جی سمدھی یا سمدھن جو ہے وہ کہلاتے ہیں, تو ان کا آپس میں بہرحال جو ہے وہ پردہ ہے, ان کا آپس میں جو ہے وہ بیٹی کی وجہ سے ان کا پردہ ختم نہیں ہے, تو جو بیٹی کا سسر ہے اس کا بیٹی کی ماں سے پردہ ہوگا, اسی طریقے سے جو بیٹی کی جو ہے بیٹی کا جو باپ ہے اس کا بیٹی کی ساس سے پردہ ہوگا,
یعنی عاشری طور پر ان کے درمیان جی وہ پردہ موجود ہے. جی مزید
مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بیچی ہوئی چیز کو کم ریٹ پر خریدنا کیسا؟
جی چیز بیچ دی ہے اور اب کم ریٹ پر,
جی کسی کو بھی اگر آپ نے کوئی چیز جو ہے وہ بیچی ہے اور اب 2 صورتیں کہ آپ نے کیش پر بیچی ہے یا جو ہے وہ کریڈٹ یعنی ادھار پر جو ہے وہ بیچی ہے, تو اگر آپ نے ادھار پر بیچی ہے یا کیش پر بیچی ہے لیکن جو ہے وہ قیمت ابھی وصول نہیں کی تو اس صورت میں اس سے کم قیمت پر خریدنا یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے اس سے اپنی قیمت پوری وصول کر لی, چاہے کیش میں آپ نے بیچی یا کریڈٹ میں بیچی, اور کریڈٹ میں بیچنے میں ساری قسطیں وصول ہو گئی ہیں آپ کو, تو اب ایسی صورت میں آپ اپنے ہی خریدار سے اپنی وہی چیز کم قیمت میں خریدتے ہیں تو یہ جائز ہے, اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. اسی طرح میں نے آپ کو چیز بیچی اور آپ نے کسی تیسرے فرد کو بیچ دی,
ٹھیک
ہاتھوں ہاتھ یہ کام ہوا, میں نے آپ کو مثال کے 1 سال کے ادھار کے اوپر کوئی چیز بیچی اور آپ نے وہی چیز آگے کسی تیسرے فرد کو بیچ دی, اور اب اس تیسرے فرد سے میں خرید لیتا ہوں دوبارہ کم قیمت میں, تو ایسا کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. میرے لیے آپ سے کم قیمت میں خریدنا وہ جائز نہیں ہے. ہاں آپ سے ہی میں اتنی ہی قیمت میں خریدوں جتنے میں میں نے آپ کو بیچا ہے یا زیادہ قیمت میں خریدوں, یہ جو ہے وہ جائز ہے, اس کے اندر
زیادہ میں خرید سکتے,
زیادہ میں بھی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں,
اور یہ ہوگا نہیں کون خریدے گا اس طرح عام طور
جی, تو یہ جائز ہے. تو کم قیمت میں جو ہے وہ خریدنا وہ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ پیمنٹ پوری نہ ہو جائے. ہاں پیمنٹ اگر پوری کر دی ہے اور اب دوبارہ جو ہے وہ اس شخص جو ہے وہ کہتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اکالا ہو جاتا ہے, یعنی بے اسی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ ختم کرنے کا, وہ کہتا ہے کہ یار میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی اب مجھے ضرورت نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے مجھ سے آپ یہ چیز واپس لے لیں میرے پیسے واپس دے دیں, تو یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے اور اس کے اندر سامنے والے کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ اچھا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ثواب بھی جو ہے وہ ملے گا. لیکن اگر جو ہے وہ شخص کہتا ہے بھائی میں نہیں خرید رہا واپسی, اگر آپ نے بیچنی ہے تو میں نئی قیمت پر آپ سے لے لیتا ہوں,
صحیح,
تو اگر وہ پہلے پیمنٹ پوری کر چکا ہے تو ایسی صورت کے اندر یہ جو ہے وہ نئی کم قیمت کے اوپر اسے بیچ سکتا ہے, اس کے لیے خریدنا بھی جائز.
اچھا ہم اگر دیکھیں مارکیٹ میں جیسے ہوتے ہیں, اور میرا بھی تعلق چونکہ موٹر سائیکل مارکیٹ اور صدر کے ارد گرد الیکٹرانکس مارکیٹ, اور یہاں پہ قسطوں پہ ہی یہ ساری چیزیں ایک تعداد ہے جو بیچتے ہیں خریدتے ہیں. اچھا چیز کی ویلیو تو کم ہو جاتی ہے, مثال کے طور پہ آپ بائک اس نے خریدی ہے, وہ بائک اس نے 3 لاکھ روپے والی بائک لی ہے اور اس کی قسطیں باندھی, اب 2 مہینے قسطیں دی ہیں اور وہ قسطیں نہیں پوری کر کے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو واپسی لے لیں. اچھا جب یہ مارکیٹ میں بھی اس کو بیچیں گے تو اس کی قیمت اب 260 ہو چکی ہے, 70 ہو چکی ہے, اس کو کوئی 3 لاکھ میں تو ظاہر ہے نہیں خریدے گا, تو یوں دکاندار بھی اپنے گمان میں کہ اب میں نے بیچی تو 3 لاکھ کی تھی لیکن اب بچی 270 کی ہے, تو اس کو میں واپسی اس طور پر واپسی شمار کر لیتا ہوں, تو یعنی اس سے منع کریں گے ہم.
جی بالکل,
یہ وہی صورت ہوگی کہ جائز نہیں ہوگی کہ یہ.
اس میں یہ بھی ہے کہ دکانداروں میں تو دیکھیں بہت اور طریقے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نہیں خرید رہے, وہ اپنے کسی نمائندے کے ذریعے سے خریدوا دیں گے,
اپنے ملازمین کو کہہ دیتے ہیں,
کہہ دیں گے
کوئی اگر شرعی طور پہ بچنا بھی چاہ رہا تو وہ کہے میں نے تھوڑی خریدی میرا ملازم.
نہ آپ جو ہے وہ خود خرید سکتے ہیں نہ آپ کا وکیل خرید سکتا ہے. اسی طریقے سے جو سامنے والا شخص ہے جو بیچ رہا ہے, جو اصل میں پہلا آپ کا خریدار تھا, تو نہ آپ اس سے خرید سکتے نہ اس کے وکیل سے خرید سکتے. ہاں تھرڈ پارٹی کو وہ بیچ دے مکمل طور پر اور وہ تھرڈ پارٹی آپ یا آپ کا نمائندہ نہ ہو, پھر آپ اپنے اس تھرڈ پارٹی سے خرید لیں تو وہ ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی حرج جو ہے وہ نہیں.
اچھا لوگوں میں اس طرح کی جب بھی ہم مسائل بیان کرتے ہیں, اچھا اس میں کئی سود والے کوئی ایسے احکامات آگے سے وہ دھڑلے سے یہ بول دیتے ہیں کہ وہ راضی ہیں, کوئی دھوکہ تھوڑی دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ناظرین یہ تو نہیں ہے کہ سود بھی تو جو آپس میں لین دین کر رہے ہوتے ہیں وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی بھی جا کے بینک سے سودی معاہدہ کر رہا ہے یا کسی فرد واحد سے کر رہا ہے, کیا مجھے 50 لاکھ دے دو 20 لاکھ دے دو میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا, اور یہ راضی ہیں دونوں راضی ہیں اس بات پہ, تو اس کا مطلب معاذ اللہ یہ سود ان کے لیے جائز تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ راضی ہیں. تو یہاں اپنی رضا کی بات نہیں ہے, یہاں یہ ہے کہ شریعت مطہرہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے یا شریعت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی, اور جو شریعت نے منع کر دیا ہے وہاں نہ اپنی رضا کی بات ہے نہ اپنے عقل کو ہم نے وہاں پہ دخل دینا ہے کہ بظاہر یہ چیز ہمیں ٹھیک لگ رہی ہے تو ہم اس کو ایسے ہی کرتے جائیں, تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے. باقی جو طریقہ کار بیان کیا اس کے مطابق اگر کرتے ہیں, اگر 270 کی بالفرض یہ اسی کو بائک بیچ رہا ہے اور مارکیٹ میں بھی اتنے کی بکری ہے, تو آپ کسی اور کو بیچ دیں.
جی
کسی اور کو بیچ کے اس کے پیسے لا کے اس کو ہی دے دیں, اور سمپل سادہ ہے, اور آپ بھی اپنے قرضے سے بری ذمہ ہو جائیں, وہ بھی معاملہ اپنا حل کر لیں. جی مزید سوال.
میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میں مدینہ تولولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. سر یہ جو 4 رکعتوں کی نماز پڑھتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں ثنا, دوسری میں ثنا کے بغیر بھائی الحمدللہ سے شروع, اور تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا اس کے بعد کوئی سورت بھی ملانی ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جی اچھا انہوں نے کوئی تعین نہیں کی نمازوں کے حوالے سے اور لگ یہی رہا فرض کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, تو کیا ہے؟
دیکھیں فرضوں کے اندر تو یہی ہے کہ آپ پہلی 2 رکعتوں میں تو آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہے, یہ دونوں واجب ہیں, لیکن آخری 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا جو ہے وہ آپ پر واجب نہیں ہے, تو آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر بھی جو ہے وہ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. ہاں اگر آپ ملا لیتے ہیں تو یہ ملا لینا جو منفرد ہے, یعنی جو انفرادی طور پہ علیحدہ نماز ادا کرنے والا امام نہیں ہے, اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورت جو ہے وہ ملا لے, لیکن اگر وہ نہیں ملاتا تو بھی اس کے اوپر کوئی کراہت یا گناہ جو ہے وہ نہیں ہے, صرف سورہ فاتحہ بھی وہ پڑھ لیتا ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو سنت اور نوافل ہیں ان کی چاروں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا واجب ہے, تو اس میں جو ہے وہ چاروں رکعتوں کے اندر آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے, یہ واجب ہے.
جی, سوال ہے کہ ہم اسلامی بہنوں کو شرعی مسائل پوچھنے میں بہت مشکل ہوتی ہیں, تو اس کے کیا حل ہے؟ واٹس ایپ کوئی گروپس ہونے چاہیے جس میں اسلامی بہنیں اپنے شرعی مسائل پوچھ سکیں. چلے اس پہ تو گفتگو کرتے ہیں. انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کہ اسلامی بہنیں اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہیں, تو جوڑا بنا ہوا ہو تو نماز ہو جاتی ہے, کتنا اونچا جوڑا ہو تو اجازت ہے اور کتنا ہو تو نہ ہو نماز مکروہ تحریمی, کیا کہتے ہیں؟
جی, سب سے پہلے تو مسئلے کا جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے جوڑا باندھنا بھی جائز ہے اور جوڑا بندھا ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے, اس کو کوئی جو ہے وہ کراہت نہیں ہے. وہ جو منع ہے وہ مرد کے لیے ہے کہ مرد کے لیے ویسے بھی جوڑا باندھنا ناجائز ہے بالوں کا, اور اس حال میں نماز پڑھنا بھی اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے. تو عورتوں کے لیے کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے, وہ جوڑا باندھ بھی سکتی ہیں اور جوڑا بندھے ہونے کی حالت میں نماز بھی ادا کر سکتی ہیں. اب دوسرا یہ کہ سوالات اس نائب نے کہاں پہنچے, کہاں پوچھیں, تو اس کے تو مختلف ذرائع الحمدللہ موجود ہیں. جیسے یہ چینل کے اوپر 3 دفعہ دارالافتاء سنت کا پروگرام جو ہے وہ آتا ہے, تو اس میں بھی جو ہے اپنے سوالات جو ہے وہ بھیج سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ باقاعدہ دارالافتاء سنت کی 2-3 سروسز ایسی موجود ہیں جس کے اندر آپ ڈائریکٹ, ایک فون سروس ہے جس پر آپ کال کر کے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں, دوسرا ای میل سروس ہے جس کے اوپر آپ ای میل کے ذریعے سوال پوچھ سکتی ہیں, اور تیسرا اسلامی بہنوں کا الگ سے واٹس اپ جو ہے وہ نمبر ہے جہاں پر ان کے شرعی مسائل کا جوابات جو ہے وہ اسلامی بہنیں ہی جو ہے وہ دیتی ہیں.
اسلامی بہنوں کے لیے جو واٹس اپ نمبر الگ سے ہی ہے, یہ خاص ہے ہی خواتین کے لیے نمبر ہے, اور 03117861116, یہ خواتین کے لیے, خواتین کے شرعی مسائل پوچھنے کے لیے یہ نمبر ہے. دارالافتاء اہل سنت کے فیس بک پیج پر آپ جائیں گے, اگر وہاں سے اپڈیٹ کوئی آپ کو اس طرح کی مل جاتی ہے تو وہاں سے بھی شرعی مسائل ہیں, لیکن خواتین حتی الامکان ان سوشل میڈیا ذرائع سے گریز ہی کریں. یہ جو ہیں دارالافتاء اہل سنت میں ای میل کر کے آپ نے پوچھ لیا, اور دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ سے جا کر خواتین کے الگ سے پورے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں فولڈر بنے ہوئے ہیں, اور آپ الگ سے جا کر وہاں شرعی مسائل دیکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, مفتیان کرام کے ویڈیو کلپس سن سکتی ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ علم دین وہ بڑھتا ہے. ماہنامہ فیدان مدینہ, اس کے اندر باقاعدہ خواتین کی الگ سے ایک جو شرعی مسائل کے اوپر مشتمل ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ جا کر ان شرعی مسائل کو وہاں پہ وہ ماہنامہ پڑھیے اور اس میں بھی ان کو حاصل کریں, اور ان قریب انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے خواتین کے شرعی مسائل پر ایک پراپر پوری کتاب. کفیل صاحب, یہ جو ہمارا ماہنامہ فیدان مدینہ ہے, تو تقریباً پچھلے 5-6 سال کے ماہنامہ کے جو فتاوی جات شائع ہوئے ہیں, تو اس پہ الحمدللہ ہمارے شعبے نے کام کر لیا ہے
ماشاءاللہ,
تو امید ہے ہم اس کتاب کو جو ہے وہ وائرل کر دیں گے, اپلوڈ بھی کر دیں گے. تو ایک یعنی 200 سے زائد فتاوی جات کا ایک مجموعہ ہے خواتین کے شرعی مسائل,
وہ مل جائے, اور کئی دارالافتاء کی ویب سائٹ سے بھی کئی فتاوی مل سکتے ہیں, 12,000 یا اس کے زائد جو ہے وہ فتاوی موجود ہیں ہماری ویب سائٹ پر, تو اس پر بھی اب یعنی یہ کتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ آپ کئی سوالات جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو ان کے جوابات جو ہے وہ مل جاتے ہیں, تو آپ وہاں سے بھی جو ہے وہ کئی جوابات اپنے حاصل جو ہے وہ کر سکتی ہیں, اور بہرحال جو ہے وہ باقی سوالات کے لیے جو ذرائع اور طریقے آپ کو بتائے گئے آپ انہیں استعمال کر سکتی ہیں.
جی مزید سو
مفتی صاحب, میرا یہ سوال ہے کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد اذان نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیں.
جی
فجر اور عصر کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں مکروہ وقت سے پہلے پہلے. فجر کا وقت تو جب ختم ہوتا ہے تو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے, تو جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے, اور 20 منٹ تک جو ہے وہ تقریباً مکروہ وقت رہتا ہے, تو اس 20 منٹ جو مکروہ وقت ہے اس میں آپ قضا نماز نہیں ادا کر سکتے. اسی طرح عصر کے بعد آخری جو وقت ہوتا ہے یعنی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے والا جو وقت ہوتا ہے وہ 20 منٹ مکروہ وقت ہے, اس میں آپ قضا نماز ادا نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ قضا نماز جو ہے وہ فجر اور عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں. ہاں, مسجد کے اندر جو ہے وہ نہ ادا کریں, کیونکہ لوگ پھر آپ کو ٹوکیں گے کہ یار یہ نماز کا وقت نہیں ہے, نفل پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو,
کیا پڑھ رہے ہو.
اب آپ بتائیں گے جناب یہ نہیں پڑھ رہا میں قضا نماز ادا کر رہا ہوں, تو قضا نماز ادا کر رہے ہیں آپ وہ اچھی بات ہے, لیکن اس کے اندر جو آپ کی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ ایک گناہ تھا, تو اس گناہ کا لوگوں پہ ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے, تو لہٰذا اس سے بچا جائے. تو قضا نماز اگر آپ کو فجر یا عصر کے بعد ادا کرنی ہے تو مسجد میں ادا کرنے کے بجائے اپنے گھر پر آ کر ادا کریں.
اچھا یہ سوال ہے کہ کیا عورتیں سنائے بیت نہیں ہو سکتی, یعنی لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں بیت نہیں ہو سکتی, آپ رہنمائی کریں.
عورتیں بیت ہو سکتی ہیں, جامع شرائط پیر کی بیت عورت ہو سکتی ہے, اور ہر بالغ عورت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, اپنے محرم یا شوہر کی اجازت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بیت ہونے کے لیے شوہر کی اجازت ہونا, یا اگر کنواری ہے تو اس کا جو ہے وہ اپنے والد کی اجازت ہونا یا بھائی کی اجازت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. تو کسی بھی جامع شرائط پیر کی بیعت ہو سکتی ہے. ہاں جب تک بچے یا بچی نابالغ ہوتے ہیں تو وہ اپنے والد کی اجازت سے جو ہے وہ بیعت ہوتے ہیں, وہ بچے کے لیے بھی حکم ہے, بچی کے لیے بھی حکم ہے. لیکن جب بالغ ہو گئے تو اب ایسی صورت کے اندر وہ بیعت ہو سکتے ہیں. تو اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے, جامع شرائط پیر کی بیعت بھی ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو کسی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس جناب پیر صاحب سے شوہر بیعت ہو یہ اسی سے ہی بیعت ہو, یا والد صاحب جس سے بیعت ہیں یہ اسی سے ہی بیعت ہو, کسی بھی جامع شرائط پیر سے بیعت ہو سکتی.
ٹھیک ہے. اور باہمی رضامندی گھر کو والوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے تو یہ زیادہ ہے کہ یعنی گھر بھی ان کے ایسے
یہ کہ جامع شرائط پیر اگر ہیں گھر والوں کے تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ وہیں پر ہی جو ہے وہ ہوتے ہیں. عام طور پہ یوں بھی عقیدت وہی ہوتی ہے کہ گھر میں شروع سے انہی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, انہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے, انہی کے وظائف یا معاملات جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو اس اعتبار سے جو وہ بہتر یہی ہے کہ وہاں کریں. لیکن اگر گھر والوں کا کوئی پیر ایسا ہے جو جامع شرائط نہیں ہے تو پھر بہرحال اس کی بیعت ہونا جائز نہیں ہو.
اچھا یہ بیعت عورتوں سے متعلق سوال شاید اس لیے کہ عورتیں تو ظاہر ہے سامنے پیر صاحب کے سامنے آ کے بیعت کرنا اس کی بھی شرعی اجازت نہیں, ہاتھ میں بھی یہ تو اس طور پر تو نہیں کوئی یہ وسوسہ کسی کو ڈالا گیا,
یہ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں بیعت کے لیے جو ہے وہ عورت کا ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی ضروری نہیں ہے اور سامنے آنا بھی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے.
اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے جو فرمانے ہیں کہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ نہ اس طرح مسافر کیا, نہ ہاتھ ملایا, اور نہ بیعت لیے سے,
نہ
بیعت لیے سے. اور وہ بھی ایک بیعت کا جو فتح مکہ کے موقع پر جو بیعت کے انداز تھے تو اس میں ایک انداز یہ بھی تھا کہ کوئی برتن تھا پانی کا اور اس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھے تو خواتین نے بھی ہاتھ رکھے تھے, تو یوں کر کے بھی بیعت کا ہوا. اب وہ چاہے اس طور پر, یعنی یہ تو فتح مکہ کے موقع پر ہے, لیکن خط و کتابت کے ذریعے سے اسی طرح براہ راست سن کر یا ٹیلی فون کے ذریعے سے, تو یہ سب صورتیں وہ ہیں کہ جو بیعت ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ہاں بھی جو بیعت کا نظام ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر بیعت فرماتے ہیں, تو آپ جب براہ راست بیعت کروا رہے ہوں تو اس وقت تو آپ بیعت ہو جائیں, لیکن ظاہر ہے ریکارڈڈ پروگرام یا کسی ایسے میں تو اس میں بیعت نہیں ہو پائیں گے. تو براہ راست جب بیعت ہو رہی ہے اس وقت بیعت ہو جائیں, یا پھر جو ایک انداز ہمارے ہاں خط و کتابت یا ایس ایم ایس کے ذریعے ای میل کے ذریعے اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو اس کو واپسی انشاءاللہ بیعت ہونے کا پورا اس کو مل بھی جائے گا, یوں بیعت بھی وہ ہو سکتی ہیں, مطلب ای میل کے ذریعے سے بھی یہ بیعت کا سلسلہ ہو سکتا ہے. آخری سوال شامل کرتے ہیں, میں نے کوشش کی آج خواتین کے زیادہ سوالات آ رہے تھے تو اس لیے کہ ان کو مواقع شاید کم ملتے ہیں یوں, تو یہ کہ مخصوص ایام میں کیا عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی؟
جی, جب کسی بھی شخص کے اوپر غسل فرض ہو وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے لیے تلاوت قرآن کریم زبانی پڑھنا بھی جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, تو اجازت نہیں ہے. تو عورت مخصوص ایام کے اندر زبانی بھی تلاوت قرآن کریم نہیں کر سکتی. چھونا تو ویسے ہی منع ہے, وہ تو بے وضو کو بھی جو ہے وہ منع ہے, لیکن غسل کا یہ ہوتا ہے کہ غسل کے اندر آپ چھو بھی نہیں سکتے اور آپ پڑھ بھی نہیں سکتے,
یعنی مردوں اور عورتوں دونوں
کے لیے جو ہے وہ.
لیکن مخصوص ایام میں تو غسل کر بھی لیں تو پاک نہیں ہوگی,
پاک نہیں
جب تک وہ پیریڈ
پاکی کے ایام چل رہے ہیں, تو اس لیے ان کے لیے بغیر دیکھے بھی تلاوت قرآن کریم کرنا جائز نہیں. ہاں ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتے.
صحیح ہے. قرآن مجید کی کچھ ایسی آیتیں ہیں یا
وہ آیات طیبات جو کہ ذکر و ثنا پر مشتمل ہیں, جیسے آیت الکرسی ہے جیسے, تو آیت الکرسی جو ہے وہ نماز کے بعد پڑھنے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے, تو خواتین اگر یا صبح شام پڑھنے کی عادت ہوتی ہے تو وہ اللہ پاک کے ذکر کے نیت سے, حمد و ثنا کی نیت سے پڑھتی ہیں تو پڑھ سکتی ہیں.
ناظرین کرام اپنے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، جو علم دین سیکھا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔